بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں.
میں ابھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، پیارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور برکت نام سے کر چکے ہوں گے.
ناظرین، ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم بتاتے چلیں شروع میں ہی کہ آج ایک خاص دن ہے. جی، ایران میں عام چھٹی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1963 میں اعلان کیا تھا کہ آج کا دن یعنی 5 جون ہمیشہ کے لیے عام سوگ رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام حسب معمول ایک حدیث.
بالکل، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں گے آپ لوگ اور اس کے بعد پروگرام صبح زندگی کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب میں روز قیامت محشور ہوں گی تو اس دن اپنے بابا کی امتیوں کی شفاعت کروں گی.
جی ناظرین، آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام صبح زندگی میں. 7:33 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم لوگ پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بھی ایک حصے میں تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس کے متعلق ہے ایک پھل کے بارے میں.
بالکل.
لیکن ہم لوگ کو مہمان کون ہے؟ پہلے
قصور عباس صاحب، ڈاکٹر قصور عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹوڈیو موجود، ان سے ہم یہاں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ 15 خرداد کے سلسلے میں. اور اس کے علاوہ اسکائپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارا ریڈی ہے، وہاں سے خاور عباس صاحب ہمارا ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے، ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے.
ہم لوگوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے گا کیونکہ بہت ضروری ہے اور تاریخی اعتبار سے اور ایران کے انقلابی تحریک، اسلامی انقلاب کی جو تحریک رہی ہے اس کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم دن ہے. تو آج کا پروگرام ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اور چلتے ہیں ہم لوگ سیب صاحبہ کے پاس.
بالکل، جو املوگ کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ بتائیں گے.
املوگ پھل جو ہوتا ہے وہ
ناظرین السلام علیکم، آئیے ہم اور آپ بات کرتے ہیں ٹماٹر سے ملتے جلتے شکل والے ایک پھل کی جسے کہتے ہیں خورمالو. اسے انگریزی میں پرسیمون کہتے ہیں. پاکستان میں کچھ جگہوں پر اس کا نام املوک ہے. یہ پھل جب کچا ہوتا ہے تو سخت اور کسیلا ہوتا ہے. اس کی کچھ قسمیں پکنے کے بعد بھی کسی حد تک کسیلی ہی رہتی ہیں. عام طور پر اسے تازہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن خشک کر کے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. کچے پھل کو روم ٹیمپریچر پر اگر رکھ دیا جائے تو دھیرے دھیرے خود بخود پک کر نرم ہو جاتا ہے اور اس وقت بہت میٹھا ہو جاتا ہے. اس سے مربع اور مارمالیڈ بھی تیار کیا جاتا ہے اور اسے کیک وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں. خرمالو میں وٹامن اے، بیٹا کیروٹین اور وٹامن B1, B2, B3 اور وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے لیے ضروری معدنیات جیسے کیلشیم، سلفر، آئرن، فاسفورس، میگنیزیم اور پوٹیشیم اس میں موجود ہوتے ہیں. یہ تمام مادے بچوں کی نشو و نما میں بھی بہت مفید ہوتے ہیں. اس میں موجود شکر گرچہ 20% ہوتی ہے لیکن ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مضر نہیں ہوتی. خرمالو میں موجود ایک خاص فائبر یعنی پیکٹین ہوتا ہے جو پانی میں گھلنے کی خصوصیت رکھتا ہے، خون کی چربی کو کم کرنے میں مؤثر ہے. اس میں میلک ایسڈ، سٹرک ایسڈ اور ٹارٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے. سیلولوز کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے یہ پھل بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو سینے میں درد کی شکایت رہتی ہے انہیں پکا ہوا خرمالو ضرور کھانا چاہیے۔
جی ناظرین، پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام صبح زندگی میں۔ ہم لوگ کا رابطہ اس وقت ہو گیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، جہاں پر خاور عباس صاحب، مولانا خاور عباس صاحب موجود ہیں۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔
وعلیکم السلام، میں بھی آپ کی اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس 15 خرداد کی مناسبت سے کہ جس پر امام خمینی نے روز عزا معرفی کیا تھا، تعزیت بھی پیش کر
بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کی طرف ہم لوٹیں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف جو اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر خسور عباس صاحب۔
بہت شکریہ حسن، اور بالکل جی ہمارا اسلام آباد سے رابطہ بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی جائیں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ خسور صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں پروگرام۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے دوبارہ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ خسور صاحب، آج کی تاریخ 15 خرداد بڑی اہم تاریخ ہے، ایرانی تاریخ یعنی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ خود اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کو ہم آگے چلائیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل کی مناسبت سے، کل امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا دن بھی تھا، اس حوالے سے بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ آج 15 خرداد جو ایرانی کیلنڈر کے مطابق سال 1342 میں اس کا ایک انقلاب جو ہے یہاں پہ ایران کے اندر برپا ہوا، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ آغاز تھا اس بڑے انقلاب جو اسلام انقلاب ایران میں آیا، اس کا ایک اولیہ، ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ پہلی شعاع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی، اور لوگ جو ہے وہ شاہ طاغوت کے خلاف جو ہے وہ کفن پوش حالت میں باہر نکلے اور انہوں نے آغاز کیا، اور امام خمینی نے اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ منانے کا انہوں نے فرمایا ہے اور تاکید کی ہے کہ اس دن کو ہمیشہ انقلاب کے آغازی نقطے اور ابتدائی نقطے کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے تاریخ میں۔
صحیح قصور صاحب، بہت شکریہ، ہم آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جانا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو کی طرف، تو ہم چلیں گے حسن کے پاس تاکہ حسن جو ہے مولانا خاور عباس کے ساتھ گفتگو اپنی شروع کر سکیں۔
بہت بہت شکریہ خرم، بہت بہت شکریہ۔ اور مولانا صاحب، پھر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس پروگرام میں پہلی دفعہ آپ سے رابطہ ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ 15 خرداد یا 5 جون 1963 میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کی اہمیت شاید صرف تاریخی لحاظ سے نہیں تھی، بلکہ ایک مذہبی، ایک سیاسی، حتیٰ کہہ سکتے ہیں کہ اقتصادی، اس میں ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ تھا اس وقت، اور اس مسئلے نے تبدیل کر دیا عالم اسلام کو۔ اس کے بارے میں آپ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، جیسے کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روز کے حوالے سے اس روز کو ہمیشہ روز عزا کے طور پر ہمارے لیے پیش کیا۔ خود یعنی سب سے زیادہ جو شخص اس انقلاب اور اس میں موجود عناصر کا تعارف کروا سکتا ہے وہ خود شخصیت امام خمینی ہیں، کہ جو سمجھتے ہیں کہ میری اس نہضت اور میری اس تحریک میں کس چیز نے کیا کردار ادا کیا۔ تو 15 خرداد کو ایک ایسے روز کے طور پر تعارف کروانا کہ جو روز عزائے عمومی برائے ہمیشہ، یعنی امام خمینی کے جو لفظ ہیں وہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے میں اس کو معرفی کروں، یعنی جس طرح قصور بھائی نے بہت پیاری بات کی کہ یعنی یہ آغاز اور ابتدا ہے انقلاب کی، اس 15 خرداد کے دن کو کی اہمیت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کہ اس نے انقلاب کی نہ صرف ابتدا کی بلکہ اس کو جہانی کیا، یعنی بین الاقوامی کیا جی۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس 15 خرداد کے نتیجے میں شیخ شلتوت کا جو ہے وہ خط آتا ہے، اور ان کا رسپانس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیوں علماء اسلام کے پیچھے پڑے ہو، کیوں ان محافظ دین کے خلاف اقدام کر رہے ہو۔ یعنی یہ سارا اس 15 خرداد کا نتیجہ ہے۔ نجف کے علماء جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر آخر مجبور ہوتا ہے شاہ کہ امام خمینی کو جو ہے وہ نمائشی طور پر آزاد کر دے۔ بس ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، خود اہمیت اس حوالے سے بھی کہ اگر ہم اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ دیکھیں کہ یہ تاریخی حوالے سے 15 خرداد آخر وجود میں کیوں آیا، یہ کیسے شروع ہوا تھا، کہاں سے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ اصل میں انقلاب سفید یا وائٹ ریولیشن یا ریولیشن کے نام سے جو اصلاحات جو ہیں وہ شاہ نے کروانی چاہیں، کہ جو 19 جو ہے وہ قوانین پر مشتمل جو ہے وہ اس کا ایک تھا لائحہ تھا، اس لائحے میں اس نے یعنی ایک مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا گفتگو فرماتے ہیں کہ دیکھیں کبھی بھی باطل جو ہے وہ بالکل کورا اور سفید آپ کے سامنے نہیں آئے گا، ہمیشہ باطل کو حق کے ساتھ لپیٹ کر پوشیدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ اسی پناہ خوردات کی جو شروعات ہیں یعنی وہ ہوتی ہیں اس لائحے سے کہ جو پیش کیا گیا، ان قوانین سے، ان 19 شکوں کے ساتھ کہ جو پیش کی گئی، کہ جن کا ظاہر بہت زیادہ پیارا تھا اور خوبصورت تھا، یعنی جس میں بات ہو رہی تھی اقتصادی ترقی کی، جس میں بات ہو رہی تھی غریب عوام کی پیش رفت کی، جس میں بات ہو رہی تھی عدالت کی، جس میں بات ہو رہی تھی رشوت نہ لینے کی، جس میں خواتین کی جو ہے وہ بے اریانی یا حد تک یا خواتین اور مردوں کو مکس کرنے کی بات ہو رہی تھی، اصلاحات قوانین انتخاب کے نام سے، یعنی ایک ایسے لباس میں اس کو، ایک خوبصورت لباس میں پیش کیا گیا اس سارے سلسلے کو، اس سارے سلسلے کو کہ جس کو اتنی خوبصورت لباس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس خوبصورت لباس کے پیچھے جو باطل موجود ہے، کہ جس باطل کو دوسرے مراجع کرام متوجہ ہیں اور فوراً آ کر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ جس کے اوپر تمام علماء کے امضاء تھے، اس وقت آغا لنگرودی کے، آغا بروجردی کے، خود امام خمینی کے امضاء تھے، کہ تم یہ قرآن اور سنت کی سیدھی سیدھی مخالفت نہ کرو، اور جس کے نتیجے میں یہ 15 خرداد کا جو ہے ایونٹ آہستہ آہستہ جو ہے گریجولی واقع ہوا۔ بہرحال خود انقلاب میں اساسی ترین حیثیت، میں دوسری پھر کہوں گا کہ یعنی انقلاب کو جس نے بنیاد فراہم کی اور پھر انقلاب کو بین الاقوامی کیا خود، اور تیسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو خود امام اور امت کے درمیان اور امام اور علماء کے درمیان رابطے کو ایک محکم جو ہے نا وہ حیثیت اور شکل عنایت کی، یہ 15 خرداد کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور ناظرین، بہرحال ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ حتیٰ اگر بہت ہی خوبصورت طریقے سے باطل کو پیش کیا جائے، پہچاننا اس کا ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح طور سے ان کی پیروی کریں تاکہ ہمارا مذہب انسانیت بچ سکے۔ چلتے ہیں ایک پروگرام دیکھتے ہیں جو مولانا روم کی ایک داستان پر، یعنی وہ اسکیچ کے طور پر بنایا گیا ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تہران اسٹوڈیو سے آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، پروگرام صبح زندگی۔ کچھ ہم لوگوں کے پاس میسیجز بھی آئی ہیں، انشاءاللہ وہ اگر وقت ملا تو ہم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اظہار عقیدت کی ہے ہمارے ناظرین نے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں خرم بھائی کے پاس۔
بہت شکریہ حسن۔ اور ایک حسن، ایک بات جو مولانا صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے وائٹ ریولیوشن کے بارے میں کی، یہاں پر میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں تفصیلی طور پہ بتایا گیا کہ وائٹ ریولیوشن کیا تھی۔ ایک جو اس میں اس کا نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ظاہری طور پہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ترقی رستے پہ چل پڑا ہے ایران، اور لیکن حقیقت میں پوری طرح ایرانی اسلامی تہذیب کو غربی معاشرے کی طرف لے جانے کی ایک پوری سازش تھی، جس کی وجہ سے جو ہے علماء نے بہت سختی کے ساتھ آواز اٹھائی، اور بہرحال اس کے جو ہے نتائج جو ہے دیکھنے میں ملے ہمیں۔ قصبہ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا ہفتے کا موضوع جی حق اور باطل کی پہچان، اور بڑا جڑا ہوا موضوع ہے آج کے دن کے لحاظ سے، کیونکہ حق کو پہچانا لوگوں نے اور قدم بڑھائے انقلاب اسلامی کی طرف۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا حق اور باطل کی پہچان کے بارے میں، تھوڑا سا اس کی کیسے پہچان کی جائے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔
جی بالکل، ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں نے عرض کیا اس حوالے سے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم قیام دیکھتے ہیں جی، تو اس پس منظر میں امام فرماتے ہیں کہ جس دن جو ہے آپ دیکھیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی،
ٹھیک،
اس وقت ایک مومن کا فریضہ یہ ہے کہ لفظ ہے لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقَّا،
کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لقائے پروردگار کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے. تو جب ہم اس پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی جس دور میں بھی حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے دوری اختیار نہ کی جا رہی ہو، تو ہر مومن کا اس میں فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشکلات کی آخری حد تک، جو کہ لقائے پروردگار ہے، ظاہری طور پہ موت جو ہے، شہادت جو ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی تیار کرے. تو یہ ہے حق اور اس کی اہمیت. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ حق کی تفکیک کیسے کی جا سکتی ہے. بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ ہم حق کو باطل سے کس طرح پہچانے، جس طرح ابھی مولانا صاحب بھی اور حسن بھائی بھی بتا رہے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان جو ایک حد تفکیک ہے، یہ فرق کرنے کی حد ہے، وہ بہت ہی نامعلوم اور یعنی باریک ہے، جس کو پہچاننا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. جو بابصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان سکتے ہیں، اور باقی لوگ علماء کی یا بابصیرت لوگوں کی اس میں پیروی کریں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر اس طرح کی مشکلات ہمارے سامنے آئیں، تو خداوند عالم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جب بھی اس طرح کی مصیبت آئے تو اس وقت خدا اس کے لیے فرقان پیدا کرتا ہے. فرقان، اب مجھے عربی کے وہ الفاظ دقیقاً اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. تو جب بھی جو ہے انسان تقوی اختیار کرے تو خداوند عالم اس کے لیے فرقان کی راہ اس کے لیے کھول دیتا. فرقان سے کیا مراد؟ فرقان سے مطلب یہی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ تفکیق اور فرق کرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق پر عمل کرنے والے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے، کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے،
اسی وجہ سے جس حد تک حق پر عمل کرنا مشکل ہے، اسی تناظر میں اس پہ عمل کرنے والے کم ملتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حق پر عمل کرنے والے اگر کم بھی ہوں، تب بھی ہمیشہ حق جو ہے وہ غالب رہتا ہے.
بالکل جی. قصور صاحب، حق اور باطل کی پہچان کی جب بات آتی ہے، بہت سے ایسے لوگوں کو دکھنے میں ملتے ہیں کہ وہ ہاں حق کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور باطل کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ چلائے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی ٹھیک ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے اس کو پہچانوں، یہ میرا کام نہیں ہے میں حق کو پہچانوں اور یا یہ اپنی زندگی کے رستے کو مشخص کر سکوں. یہ بات صحیح آپ کے خیال میں کہ بھائی ہم چلا رہے ہیں، زندگی چلتی رہے گی؟
جی ایسا نہیں، ضرورت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں، ہم کچھ الفاظ اور اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں علمی لحاظ سے، جب ہم ان کا مفہوم لیتے ہیں تو وہ تناقض ہوتی ہیں، متناقض ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، ان کی نقیض، علمی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی نقیض ہوتی ہیں، کہ وہ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ دو نقیضوں کا ایک جگہ پہ جم ہونا ممکن نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان حق پر بھی ہو اور باطل پر بھی ہو، اور کوئی کہے کہ میں حق پر بھی چلتا رہوں. میں اسی طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مفہوم میں فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا، مخصوصاً آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، کچھ وہاں سے اٹھا لیا، کچھ وہاں سے اٹھا لیا، بوفا جس کو آپ اپنی اس طرح میں کہتے ہیں. تو حق و باطل ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا وہاں سے لے لیں، تھوڑا سا وہاں سے لے لیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا. اگر حق پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری طریقے سے حق پر عمل کریں اور باطل سے چھٹکارا حاصل کریں. جب تک ہم اس کے اندر تفکیک کرنے کے بعد حق کو اختیار نہیں کرتے اور باطل سے دوری اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک ہم جو ہے صحیح معنوں میں حقانیت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے.
قصور صاحب بہت شکریہ، گفتگو آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور بہت اہم گفتگو آپ کر رہے ہیں حق اور باطل کی پہچان کے بارے میں. ہم چلیں گے حسن کی طرف، تاکہ حسن جو ہیں بہرحال اسلام آباد اسٹوڈیو کی طرف.
بہت بہت شکریہ خرم. اور مولانا صاحب، جو ہم سوال آپ سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ امام خمینی نے 3 جون 1963 کو، یعنی دو دن پہلے، 15 خرداد کے واقعے سے دو دن پہلے، شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایسا کام نہ کرو جو کل اگر تمہیں ہٹا دیا گیا، اگر تمہارے اربابوں نے تمہیں ہٹا دیا، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اگر تمہارے آقاؤں نے تمہیں ہٹا دیا تو لوگ خوشی منائیں. امام خمینی نے ایک بہت ہی یعنی دور کے افق کو دیکھا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا چیز نظر آ رہی تھی اس وقت؟
دیکھیے، خود جہاں تک امام خمینی کی تقریر کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے عاشورہ کے روز جو ہے وہ اس نام نہاد ریفرینڈم کے جواب کے طور پر، کہ جو شاہ نے اسی انقلاب سفید یا وائٹ ریولیشن کے حوالے سے کروایا، اور پھر قم میں آ کر اس نے تقریر کی 4 بہمن کو غالباً، یہ تقریر اس نے جو ہے وہ آ کر قم میں کی، اور جس میں علماء کی اس نے بہت زیادہ توہین کی. دیکھیں، امام خمینی کے حوالے سے، ان کی بصیرت کے حوالے سے جو ہے نا، بہت زیادہ صاحب بصیرت آدمی. اس مسئلے کو ہم اگر خود قوانین کو پڑھا جائے کہ جو قوانین اس میں پیش کیے گئے اس سارے سے وائٹ ریگولیشن کے حوالے سے جو قوانین پیش کیے گئے اگر ہم ان کو دیکھیں تو واقعاً انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے. لیکن ہم خود حق اور باطل کی پہچان کے حوالے سے اس مسئلے میں یعنی یہ جو مسئلہ امام خمینی کو پیش آیا اس میں دیکھیں اصل میں یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کشف حجاب کے مسئلے سے. تقریباً 1314 میں 1314 شمسی ہجری میں اس کا باپ رضا خان پہلوی جو ہے وہ ترکی کا دورہ کرتا ہے. وہاں اس کو جو ہے وہ آتا ترک کی جو اصلاحات ہیں وہ بہت زیادہ پسند آتی ہیں. ہمیشہ اس کی یہ پریشانی رہی کہ میں کسی طریقے سے ان اصلاحات کو اپنے اس ملک میں بھی جاری کر سکوں. اسی بر اس کے اسی اقدام کی خاطر اس نے 1314 میں کشف حجاب کا مسئلہ یعنی یہ قانون پاس کیا کہ خواتین کے لیے جو ہے اسکول اور کالجز میں یعنی حکومتی مقامات جو ہیں وہاں پر وہ حجاب نہیں کر سکتی. حجاب کی پابندی ضروری نہیں ہے بلکہ حجاب نہ کریں. اور اس کی اپنی بیٹیوں نے بہرحال حجاب کو اتارا اور یہ سلسلہ اس کے جانے کے بعد اس کے باپ کے کہ جو کھینچ کے اتارا گیا کہ جس کی وجہ سے لوگ خوشحال ہوئے چونکہ ان کی دینی مزاج کے ساتھ ایران کا معاشرہ مجتہد اجتہاد دین اور اسلام کے ساتھ عاشورہ کے ساتھ کمیٹڈ معاشرہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے یعنی کتنے فتنے گزرے کہ جن کو اسلامی ایونٹس نے آ کر بچایا یعنی ہمارا خود نظام انقلاب اسلامی اس کے لیے پشتیبانی کے طور پر اس کے لیے بیک اپ کے طور پر جو چیز سامنے آئی وہ دینی ایونٹس تھے. یہی 1388 کا جو ہے وہ اس کا اس فتنے کو آپ دیکھ لیجیے. جی جی اس فتنے میں بھی ہوا کیا کہ محرم اور عاشورہ نے آ کر جو ہے وہ پشت اپنی جو ہے اس کے ذریعے سے بیک اپ کیا انقلاب کو اور دوبارہ رہبر معظم کے قول کے مطابق کہ دوبارہ انقلاب کو آ کر زندہ کیا حیات نو جدید پیش کیا. اسی طریقے سے یہ لوگ جو تھے یہ دینی حوالے سے مضبوط اور کمیٹڈ لوگ تھے. ان کمیٹڈ لوگوں سے پھر اس کے جانے کی وجہ سے چونکہ اس نے کشف حجاب کیا چونکہ اس نے دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا اصل میں یہ سارا لائحہ یعنی یہ قوانین جو پیش کیے گئے وائٹ ریگولیشن کے نام سے یہ سارا تسلسل ہے اسی باپ کی پالیسی کا بیٹے نے اسی باپ کی پالیسی کے تسلسل اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور اسی کو اسی خوبصورت شکل میں ہمیں ایران کو نئی دنیا کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی جس میں اس نے یہ جملہ بھی کہا کہ آج کے بعد ایران کو مرد اور عورتیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ جو ہے ایران کو آگے لے کے چلیں گی. حالانکہ یہی بات وہ ہے کہ جو امام خمینی اپنی تقاریر میں کرتے ہیں لیکن امام خمینی اس تقریر کی آ کر مخالفت کرتے ہیں کہ جس میں اس نے روحانیت پر اٹیک کیا اور اس بات پر اور برملا کہا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ جیسے آپ الفاظ بیان کر رہے تھے کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جو ہے تو کل کو یہ نہ ہو کہ حکومت چلی جائے تو لوگ تجھے کیا نام ہے خوشی منائیں. خود جہاں تک آپ کی وہ بات کا تعلق تھا یہی جملہ جو ہے یہ امام خمینی کی اس بصیرت کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ شخص آئندہ کو دیکھ رہا ہے کہ آئندہ یہ شخص جانے والا ہے یہ شخص ٹکنے والا نہیں ہے. اور سیاسی تحلیلگر بھی یہ کہتے ہیں کہ آج تک یعنی اس تقریر سے پہلے یہ جو عاشورہ کو تقریر امام خمینی نے کی اس تقریر سے پہلے امام خمینی چاہتے یہ تھے کہ اصلاحات ہوں لیکن یہ وہ تقریر ہے کہ جہاں سے امام خمینی نے ٹرن لیا ہے اور نظام کی تبدیلی کی بات شروع کی ہے. امام خمینی نے کہا نہیں کہ اصلاح ہونے والی جو ہے وہ کہنا میں نہیں ہے بلکہ یہاں سے آ کر ٹرن لیا ہے. یہ موقف کا ٹرن اسے نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے کہیں کہ پہلے اسٹریٹجی پہلے مرحلے پر آتے ساتھ نظام کے الٹانے کی بات نہیں کی پہلے مرحلے پر آئے اور اصلاح کی بات کی اس کی خرابیوں کو لوگوں کو دکھایا جس ٹائم ذہن ہوئے اور بالکل کھر کر شاہ بھی اپنے اقدامات کی وجہ سے مثلا 2 فروری کا واقعہ جو ہے وہ فیضیہ کے طلاب کا قتل عام اور ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا اس کے بعد یعنی ذہنی طور پر لوگ تیار ہو گئے تھے. اب امام نے آ کر موقع پیش کیا نہیں شاہ باید بیرے یعنی شاہ کو چلے جانا چاہیے شاہ کو نہیں رہنا چاہیے. امام خمینی جو ہیں ان کی سیاسی بصیرت کا جو ہے وہ یہ سارا کچھ اظہار اور نمونہ.
جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کی طرف ہم لوٹیں گے. ناظرین بہرحال ہم لوگ گفتگو ہو رہی ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود مولانا خاور عباس سے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بہت ہی اہم نقطہ پیش آیا تھا اس وقت یعنی ایک اہم واقعہ معاف کیجیے گا پیش آیا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ امام خمینی نے ایک معیار قائم کیا اور اس معیار کو آخر تک اسی کے اوپر ڈٹے رہے یعنی سن 1963 میں جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم اٹھایا گیا انقلاب کی طرف سن 1979 تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا کہ یہ آپ کہیں کہ ذرہ برابر اپنے مقاصد سے ہٹا ہو یہ انقلاب. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس دوران آپ ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے بعد. جی ناظرین, بہت بہت شکریہ کہ یہاں تک آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا, اور تھوڑی دیر میں آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں, کافی دلچسپ ہے. آپ لوگ پروگرام صبح زندگی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور ہم لوگ 15 خرداد یا 5 جون 1963 میں جو واقعات پیش آئے تھے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. خرم, ایک جو اہم بات, امام خمینی کو جب گرفتار کیا گیا اس دن
جی,
وہ بھی اسی تقریر کی وجہ سے تھا, اور عوام میں جوش و خروش جو پیدا ہو گیا تھا, تو امام خمینی کو گرفتار کیا گیا. مولانا صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بہت ہی زیادہ جب دباؤ بڑھ گیا تو ان کو چھوڑ دیا.
ٹھیک ہے,
اس وقت کے فوج کے ایک کمانڈر نے آ کے امام خمینی سے کہا کہ سیاست بہت گندی چیز ہوتی ہے, آپ اس کی طرف مت جائیں.
صحیح.
امام خمینی کا ایک تاریخی جواب تھا, انہوں نے کہا کہ ہاں, جس سیاست میں تم لوگ ہو میں اس کی طرف ہرگز نہیں جاؤں گا.
صحیح,
معیار ایک قائم کر دیا یہاں پر کہ کس طرح کی سیاست کو برا سمجھنا چاہیے اور کون سی سیاست حضرت علی علیہ السلام والی سیاست ہوتی.
بہت زبردست, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور حسن, ایک چیز یہاں میں بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ جو دباؤ آیا یہ بہت ایک زیادہ قسم کا دباؤ تھا, کیونکہ ان یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے ان کو دبانے کے لیے شاہ نے ٹینکوں تک روڈوں پہ بھیج دیے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو پروٹیسٹ ہوئے پورے ایران میں ان کو نہ روکا جا سکا. اس کے بعد جا کے جو ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاہ کو اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہ اس نے تھوڑا دیکھا کہ جی دباؤ آ رہا ہے, اس نے اپنی پوری کوشش کی, اپنے دوستوں کی, غربی دوستوں کی کوشش کے ساتھ اس نے پوری کوشش کی کہ ان کو, ان پروٹیسٹوں کو روکا جا سکے, لیکن بہرحال وہ نہیں روک سکا. اگر حسن اجازت دیں تو ہم قصور صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں.
جی,
بہرحال ناظرین, ڈاکٹر قصور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے حق اور باطل کی پہچان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, پرسوں حسن کی اور گلجماس حسین صاحب کی گفتگو چل رہی تھی یہاں اسٹوڈیو میں, اور میڈیا کا اثر اور اس پہ مختلف بات ہو رہی تھی, اور حسن نے وہاں پر ایک بات کی, وہ بات یہ تھی کہ آج کل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو اگر آپ 100 چینل دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے 90 چینل آپ کو باطل کی انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں حقیقت ہے, کوئی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے, حقیقت ہے. آپ ٹیلی ویژن کھولیں تو آپ کو آج کل جو ہے زیادہ تر جو چیزیں دیکھنے میں ملیں گی وہ ایسی ہیں جو آپ کو دین سے, انسانیت سے اگر میں کہوں, دور لے کے جا رہی ہیں. ایسے حالات میں ایک عام شخص کیسے حق کی طرف جائے, کیسے وہ قدم اٹھائے کہ وہ حق کی پہچان کر سکے؟
جی بالکل. جی, جب ہم کسی بھی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو چیز شخصیات نمونہ ہیں وہ آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یا خدا کی کتاب ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہم جس چیز سے تھوڑا سا دوری اختیار کر چکے ہیں وہ واقعاً خدا کی تعلیمات ہیں, خداوند عالم کی تعلیمات ہیں, تقویس اور اس طرح کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں. خداوند عالم در قرآن مجید, اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل له فرقانا, جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے خداوند عالم اس کے لیے وہ جو فرق ہے حق و باطل کے اندر وہ راہ کھول دیتا ہے. اور دوسری جگہ پہ مخرجہ کا لفظ استعمال ہو, وہاں بھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اس لیے خداوند عالم اس مشکل سے نکلنے کی راہ جو ہے اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں, لوگ جو ہیں بالاخرے دینی اور اسلامی تعلیمات کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم اکثر جگہ پہ دیکھتے ہیں اور جنگ جمل میں بھی یہ پیش آئی, ایک شخص نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی, ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات, طلحہ و زبیر فلاں فلاں آپ کے مقابل میں ہیں, میں کیسے ان کو باطل پہ سمجھوں, اور ایک طرف آپ علی جیسی شخصیت کو میرے لیے یہاں پہ, میں یہاں پہ ایک سردرگمی کی جو کیفیت ہے وہ اس میں وہ مجھ پہ تاری ہو گئی ہے. تو امام علیہ السلام فرمایا کہ آپ شخصیات کو نہ دیکھیں, معیار شخصیات کو دیکھنا نہیں, آپ پہلے حق کو پہچانیں, اس کے بعد آپ کو اہل حق کا پتہ چل جائے گا. یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ شخصیتوں سے حق کو نہ پہچانیں بلکہ پہلے حق کو پہچانیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حق پر عمل کرنے والے کون ہیں اور باطل پر عمل کرنے والے کون ہیں. یہ چیز مہم ہے. آج بھی ہم جو ہے پہلے وہ چیزیں دیکھیں, وہ تعلیمات دیکھیں جہاں جو حق پر مبنی ہیں, اور خود بخود ان پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ ہماری نظر میں آ جائیں گے اور ہم ان کا جو ہے مطابقت ان کی پیروی کر سکتے ہیں. تیسرا نقطہ جو ہے, تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان صاحب بصیرت ہو, ایرانی یا فارسی جو اصطلاح ہے, انسان کو بیروز ہونا چاہیے, یعنی آج کا انسان ہو, یہ نہ ہو کہ چند صدیوں آج زندگی اس دور میں کر رہا ہو لیکن اس کی جو
سوچ جو ہے
جو اس کا علم ہے وہ بہت صدیوں پیچھے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بیروز ہونا چاہیے, آج کے حالات ماحول جو کچھ میڈیا پہ ہے سب چیزوں کو دیکھے اور اس کی تحلیل اور تجزیہ کرے,
جاننے
جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے میڈیا پہ اس سب کو سچ نہ کہہ لے. جس طرح ہم تاریخ میں, چونکہ ہمارا رشتہ یا شعبہ جو ہے تاریخ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہم ایک چیز نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں بہت کچھ لکھ دیا گیا ہے, سب کچھ حق نہیں ہے, سب کچھ درست نہیں ہے. جب آج ہم اس دور میں اگر تاریخ کی تحلیل اور تجزیہ نہیں کریں گے تو ہم اس دور کے حالات, صدر اسلام اور آغاز اسلام کے حالات کو بھی پہچان نہیں سکتے. لہذا عقل کو دخالت دیں اپنے آج کی امور میں اور تعقل اور تدبر کے بعد جو ہے ہم حق کی راہ کو پہچان سکتے ہیں.
اچھا قصور صاحب, یہاں جہاں پر آپ نے عقل کی بات کی, کچھ لوگ اس جملے سے تھوڑا سا جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انہیں سمجھ آئی بس انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیز جو ہے میرے ذہن کے مطابق یہ صحیح ہے, تو وہ اس پہ چل پڑتے ہیں. اور البتہ میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ وہ زحمت نہیں دیتے اپنے آپ کو کہ وہ خدا کی تعلیمات قرآن کی طرف دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, یعنی اس سے مدد لیں یا آئمہ کی تعلیمات سے مدد لیں, پیغمبر کی تعلیمات سے مدد لیں. بس وہ اپنی عقل سے ان نے ایک بات سن لی کہیں پر اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا بیٹھ کے سوچ گیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
جی ضرور, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو معیار اور ملاک ہے وہ خداوند عالم نے طے کر دیا ہے, اور ہر آدمی کی سوچ جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی. وہ دقیق مسائل ہوتے ہیں, آپ فقی مسائل کو ہی دیکھ لیں.
جی جی.
ہر شخص فقی مسائل میں اپنے ذہن اور عقل کے گھوڑے
نہیں دوڑا سکتا. بالکل,
اس میں ہمیں تاکید کر دی گئی ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو علم کے حصول کے لیے نکلتی ہیں اور وہی دوسروں کی ہدایت کی طرف بلاتی ہیں. لہٰذا ایسے مسائل میں تو ہم جو ہے مقلد ہیں, ہم روگردانی نہیں کر سکتے, ان کی پیروی کریں اپنے جو ہمارا سسٹم ہے ایک ولایت کا اور فقی اور اس سسٹم. لیکن دوسرے مسائل میں ہم حد المقدور کوشش کریں کہ ان مسائل کو سمجھنے کی جو ہمارے دنیاوی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی. تعقل دینی دنیاوی مسائل میں ہے, ہر دو مسائل میں تعقل کریں. قرآن مجید میں بار بار جو تکرار ہوا ہے وہ تدبیر, تعقل اور اس طرح کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان مومن وہی ہے جو زیرک ہے, جو تیز فہم ہے. مومن کے لیے قیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ مومن بہت زیرک اور تیز فہم ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں ہے سادہ, ایسے مسائل سے گزرتا نہیں ہے. لہذا تدبر جو ہے سب مسائل میں ضروری ہے, اور جب ہم اس تدبر کے لیے کچھ ملاک اور معیار کو سامنے رکھیں گے, ان معیارات اور آئمہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تدبر کریں گے تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم واقعا, ہماری نیت بھی صاف ہو,
ٹھیک ہے,
بابصیرت
جی
شخصیات کی ہم پیروی بھی کر رہے ہوں اور پھر بھی جو ہے ہم حق تک نہ پہنچے, یہ ممکن نہیں.
ممکن نہیں ہے. یہ کہ نیت صاف ہونا بہت ضروری ہے, اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ حق کو پہچاننے کے لیے جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ جو ہے مشکلات ایجاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی, ہماری چلیں گے حسن کے پاس.
بہت شکریہ اور بہت ہی اہم گفتگو آپ لوگوں کی بھی چل رہی ہے حق اور باطل کی پہچان کے حوالے سے. اور بات کرتے ہیں ہم لوگ مولانا خاور عباس صاحب سے جو اسلام آباد اسٹوڈیو میں. مولانا صاحب, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک نے سن 1963 میں جو شروع ہوئی تھی, شروع میں انہوں نے نصیحت کرنے کی کوشش کی, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں واقعی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اور شدت اختیار کی اور شاہ کی حکومت کو یعنی اس پر سوالیہ نشان اٹھا دیا. اس کے بعد سے عوام میں یہ دیکھا گیا کہ سرے سے یعنی مقبولیت حاصل ہی نہیں تھی اس وقت کی حکومت کو. امام خمینی نے جو یہ کام کیا کن بنیادوں پر کیا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ خود امام خمینی کے حوالے سے جیسے کہ پہلے اشارہ کیا آپ کے سامنے کہ امام خمینی نے تدریجی طور پر یعنی رفتہ رفتہ جو ہے اصل شکل اور اصل چہرہ جو ہے اس حکومت کا لوگوں کے سامنے پیش کیا. یعنی جہاں کہیں لوگوں کے ذہنوں میں مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور حقیقت کو چھپا کر باطل کے لباس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی, امام سامنے آئے اور امام نے کھل کر اس کی جو ہے وہ مخالفت کی اور حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا. مثلا آپ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب عمار کے لیے جملے سنتے ہیں کہ امام یہ نطبہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنے اصحاب صفین کو یاد کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اینا عمار، عمار کہاں ہے؟ عمار کا خصوصیت سے ذکر کیوں؟ رابر معظم کی بڑی پیاری اس حوالے سے ایک گفتگو ہے کہ عمار بصیرت کی علامت تھی، جیسے قصور بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے، خود اسی بصیرت کے حوالے سے ہم جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ کانس نافذ البصیرہ، کہ جناب عباس، جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس جو ہیں وہ نافذ البصیرہ تھے، یعنی جو ان کی سب سے بڑی خوبی انہوں نے بیان کی وہ نافذ البصیرہ ہوں۔ رابر معظم فرماتے ہیں کہ عمار کا ذکر امام علی علیہ السلام اور عمار کو یاد کرتے ہیں اس عنوان سے کہ عمار وہ شخصیت تھی کہ جو بصیرت خود رکھتی تھی اور لوگوں تک بصیرت کو پہنچاتی تھی، یعنی لوگوں تک اس بصیرت کو منتقل کرتی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمار جہاں کہیں اس جنگ کے دوران فتنہ ہوتا دیکھ رہے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے لیے حقائق کو واضح کرتے ہیں۔ بس وہ چیز کہ جس سے امام خمینی نے اس پورے جو ہے نا وہ تحریک میں مدد حاصل کی، وہ لوگوں کو بصیر کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا اور خود اپنی بصیرت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ یہی شاہ کا جو ہے قدم ریفرینڈم کا، خود اس کا ان قوانین کو لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کو کھول کے پیش کیا کہ یہ قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہے، وہیں پر کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے کہ آپ کے جو اصلاحات کے نام پر، جو ترقی کے نام پر اپنی شخصیت کو ایک مثبت شخصیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مثبت شخصیت کے عنوان پر پیش کر رہے ہیں، آپ کا کردار در حقیقت کیا ہے؟ کیسے اسی تقریر میں امام خمینی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بنی امیہ میں اور شاہ میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، کیسے کہ بنی امیہ نے جناب امام حسین، آپ کے سیاسی دشمن اگر بنی امیہ کے سیاسی دشمن تھے وہ امام حسین تھے۔ روز عاشورہ کا کو یہ تقریر ہو رہی ہے، دیکھیں امام کس طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں، اور بصیرت جو اہم ترین رکن ہے میری نظر میں کہ امام نے اس تحریک کو جو زندہ کیا وہ اپنی بصیرت سے، خود صاحب بصیرت تھے اور لوگوں تک بصیرت پہنچائی۔ کہا کہ بنی امیہ اور شاہ میں مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا، اس وجہ سے کہ میں بنی امیہ کو دیکھتا ہوں، وہ امام حسین جو ان کا سیاسی دشمن ہے ان کو قتل کرنے کے بعد جو ہے ان کے بچوں اور گھر والوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، کیا فرق ہے تم میں اور بنی امیہ میں؟ تمہارا 18 سالہ سید بچے کے ساتھ کہ جس کا کوئی تعلق نہیں اس پوری تحریک سے، اس کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ کیوں اس کو اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک رہے ہو؟ اور فیضیہ کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر تمہیں پریشانی ہے، تمہیں تکلیف ہے، تمہیں مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے ہے، آؤ میرے ساتھ حل کرو۔ کیوں ان بچوں کو قتل عام کرتے ہو؟ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہو؟ پس پتہ چلا کہ اصل میں نہ بنی امیہ حسین کے فقط دشمن تھے، بنی امیہ اس سوچ کے دشمن تھے کہ جس کے نتیجے میں حسینیت پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے شاہ بھی اس سوچ کا دشمن تھا کہ جو سوچ اسلام کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے، اور دوسری طرف سے اس کے ایجنڈے کو کہ جو ایجنڈا تھا ترک کا ایجنڈا تھا اس کو جو ہے وہ کمزور کر دیے۔ بس یعنی بنیادی رکن میری نظر میں خود امام خمینی کی لوگوں کو بصیرت عطا کرنا ہے، اور دوسری طرف سے پھر لوگ بھی ایک مضبوط رکن تھے اس کے کہ وہ لبیک کہتے رہے، ہر مرحلے پر انہوں نے لبیک کی، جیسے ہی ان کے لیے چیزیں واضح ہوتی تھی وہ میدان میں اتر آتے تھے، اور نتیجہ یہی نکلا کہ 15 خرداد کو وہ قتل عام ہوا کہ جس کی تعداد جو ہے تاریخ میں 5 سے 15 ہزار تک جو ہے وہ
بتائی جاتی ہے۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں ایل سی ڈی کی طرف، اور ایک نقطہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو بظاہر جو سفید ریولوشن یا سفید انقلاب جو لایا جا رہا تھا اس میں جو یعنی نکات تھے وہ کافی دلچسپ ہیں، اور وہ اس لحاظ سے کہ یہ معیار قائم کیا جا رہا تھا کہ خواتین کی آزادی ہم لا رہے ہیں، معیار مغربی ملکوں کا معیار، اور تمام افکار اور اقدار اور ہر چیز مغربی ہوگی اور اسی ذریعے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ امام خمینی اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ اگلے 20 سال میں 30 سال میں کیا نکل سکتا ہے، وہ اس وقت ڈٹ گئے۔ اس میں اس وقت یعنی یہ بات ہے رضا پہلوی، یعنی پہلا جو شاہ تھا، پہلوی دور کا دو ہی تھے خدا کا شکر ہے، تو پہلا جو دور ہے دور تھا اس میں ایک وزیر نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں سر سے لے کر پیر تک مغربی بننا پڑے گا. اور یہ یعنی تاریخ میں لکھی ہوئی یہ چیزیں, یہ جملے ہیں, اور اس کو کس یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جس شخص کا, جس سسٹم کا یہ, جس کی فکر یہ ہو کہ پورے طور سے مغربی اقدار کو نافذ کرنا ہے, اس کے سامنے کیسے ڈٹا جا سکتا ہے؟ شروع میں نصیحت کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معیار قائم کیا وہ یہ کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, اور یہ نہیں کہ بہرحال علماء ایک خاص طبقہ ہے اور ان کے ساتھ عوام کا کوئی وہ نہیں ہے. پھر عوام نے کیا کیا کہ وہ صحیح طور سے علماء کے ساتھ جڑے رہے, یعنی بہرحال ایک الہی قوانین کی کوشش کی کہ عوام نے بھی کوشش کی کہ اس کو نافذ کیا جائے امام کی مدد سے. یعنی امام بہرحال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو نائب امام تھے, مرجع تقلید تھے, اور بہت ہی اہمیت حاصل تھی مراجع تقلید میں ان کو, اس کے ذریعے امام خمینی نے اپنے اس پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ڈٹ گئے. اور حتیٰ کہا جاتا ہے کہ اس وقت علماء نے جو حمایت کی ہے وہ شاید آج تک بے مثال ہے, کہ پورے عالم اسلام کے جتنے علماء تھے انہوں نے خط لکھا اور شاہ کو دھمکی دی کہ جلد از جلد امام خمینی کو چھوڑ دو, اس کے نتائج تمہارے لیے صحیح نہیں نکل سکتے. امام خمینی نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ لوگ جو تمہیں اسرائیل کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں, یہ جس دن اپنی جیبیں کی بھر جائیں گی تمہیں لات مار کے باہر نکالیں گے. چلتے ہیں خرم کے پاس.
پریا حسن, وقت ہمارے پاس محدود ہے. قصور صاحب, ایک دو جملوں میں بس ہمیں بتائیں, کچھ لوگ باطل کو حق مان بیٹھتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے؟
اس کے لیے جی ہم تعلیمات آئمہ اور خداوند عالم کی جو کتاب ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں کلی اصول بیان کر دیے گئے ہیں, جزیات میں ہم نہیں پڑھتے. کلی اصول ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے لا تلبس الحق بالباطل. اگر آپ اس کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مخلوط نہ کرو.
جی
دوسری چیز یہ ہے کہ حق و باطل میں ایک تو وہ کریں, مخلوط نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ منافرت اور دشمنی جو ہے کسی شخص کے ساتھ وہ ہمیں اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ ہم حق کو چھوڑ بیٹھیں, یعنی کسی کی دشمنی میں بھی حق کا دامن جو ہے ہم نہ چھوڑیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہوائے نفس کی پیروی نہ کریں. یہ کچھ اصول جو ہیں ان میں سے کچھ میں نے بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کی پیروی کریں, اور قرآن عموماً اصولوں کو بیان کرتا ہے, لہٰذا فروج یا اس کی جزیات جو ہیں وہ ہمیں آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے مل سکتی ہیں. ہم اس موضوع پہ جو ہے جتنا دقیق جائیں گے ہمیں بہت سارے اور اصول بھی ملیں گے. لہٰذا ہم کلی اصولوں پہ اگر عمل پیرا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں.
بہت بہت شکریہ قصور صاحب, بہت شکریہ. بڑا اہم موضوع تھا, وقت محدود تھا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین تک یہ اس کا پیغام پہنچایا. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا.
شکریہ ادا کرتا ہوں خرم بھائی اور قصور بھائی آپ کا, اور مولانا صاحب آپ نے زحمت کی اور تشریف لائے اسٹوڈیو, آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں بس بتاتا چلوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایک جملہ کہا کہ ہم صرف تمہارے بجلی اور پانی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم تمہاری روحانیت کو اپنے عروج پر پہنچانا چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا
حافظ.